الصلاة والسلام على سيدنا وشفينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات سيدنا محمد. ارشاد اقدس رب العزت ہے کہ برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ حکومت الہیہ کے موضوع پر ہے، اور روزانہ منزل بمنزل گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. میں آپ کے سامنے پیغمبروں کی تاریخ سنا رہا ہوں، بڑے بڑے پیغمبر، اور لازم پیغمبر جن کو اللہ نے اپنا میسج، اپنا پیغام، اپنا دین لے کے بھیجا، اور اس زمانے کے بادشاہوں نے اور اس زمانے کے دولت مندوں نے اور اس زمانے کے طاقتور لوگوں نے ان پیغمبروں کی مخالفت کی. چنانچہ ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کل جناب ابراہیم تک آئی. جناب ابراہیم کے زمانے میں نمرود برسر اقتدار تھا، اور اس نے حضرت ابراہیم کو بہت ستایا، مگر آخر میں اس کو شکست ہوئی اور اللہ کے پیغام کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور جناب ابراہیم کو کامیابی حاصل ہوئی. جناب ابراہیم سے جب سلسلہ آگے بڑھا، یہ چیز بچوں کے یاد کر لینے کی ہے اور سننے کی ہے. جناب ابراہیم سے جب سلسلہ آگے بڑھا تو جناب ابراہیم کے، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، جو لوگ مجلس سن رہے ہیں شروع سے ان کو یاد ہوگا کہ جناب ابراہیم کی دو بیویاں تھیں، ایک جناب سارا تھیں اور ایک جناب حاجرہ تھیں. جناب سارا شام میں رہیں اور جناب حاجرہ کو اللہ کے حکم سے مکے میں لا کے آباد کیا گیا. تو اب نسل ابراہیم دونوں جگہ چلی، اس لیے کہ ابراہیم کے ایک بیٹے اسحاق شام میں تھے اور ایک بیٹے اسماعیل مکے میں تھے. نسل اسماعیل جو مکے میں چلی، اس سے قریش ہوئے جن کے بہت سے قبیلے بنے، اور اسی سلسلے میں بنی ہاشم بھی ہوئے جن کی نسل سے ہمارے رسول اور بارہ امام. جناب ابراہیم کے دوسرے بیٹے جناب اسحاق بھی نبی تھے، ان کے صاحبزادے جناب یعقوب تھے، جناب یعقوب بھی نبی تھے، جناب یعقوب کے صاحبزادے جناب یوسف تھے، یعنی جناب ابراہیم جناب یوسف کے پردادا تھے، جناب یوسف جناب یعقوب کے بیٹے تھے، جناب یعقوب جناب اسحاق کے بیٹے تھے، اور جناب اسحاق جناب ابراہیم کے صاحبزادے تھے. چونکہ یوسف نبی تھے اس لیے اپنے باپ کو بہت پیارے تھے، بچے اولادیں تو سب پیاری ہوتی ہیں، مگر اگر کسی کو عصمت کا تاج پہنا دیا جائے تو اس کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب اگر رسول کو ان کے نواسے پیارے ہیں تو خالی نواسے ہونے کی وجہ سے پیارے نہیں ہیں، بلکہ امام ہونے کی وجہ سے بھی پیارے ہیں، سمجھ لیجیے گا. تو دس بھائی، بارہ بھائی تھے، ایک ان سے چھوٹے تھے، ان سے کوئی معاملے سے مطلب نہیں تھا، وہ حضرت یوسف سے چھوٹے تھے، لیکن دس بھائی ان سے بڑے تھے، یہ گیارہویں تھے. وہ دسوں بھائی ان کے اس لیے دشمن ہو گئے کہ باپ ان کو زیادہ چاہتے. دیکھیے یہ پورا واقعہ قرآن میں بڑے ڈیٹیل سے لکھا ہے، سورہ یوسف آپ پڑھے، آپ کو سورہ یوسف کے اندر یہ پورا واقعہ مل جائے گا. وہ بھائی اس لیے خفا ہو گئے، بھائی سے، اپنے سگے بھائی سے، کہ باپ ان کو زیادہ چاہتے ہیں، اور انہوں نے بھائی کے قتل کرنے کی پلاننگ بنا لی. ذرا سنیے گا، معلوم ہوا کہ نبی کا کسی کو زیادہ چاہنا ایک ایسا معاملہ ہے کہ سگے بھائی دشمن ہو جاتے ہیں. اب اگر امت اہل بیت کی دشمن ہو گئی تو حیرانی کس بات کی ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد. دشمن تو تھے ہی اور اسکیم تو بنا ہی رہے تھے، اس بیچ میں ایک واقعہ اور ہو گیا جس نے ان کی آگ کو اور بھڑکا دیا. ایک رات یوسف نے خواب میں دیکھا، یہ بھی قرآن میں ہے، یوسف نے خواب میں دیکھا کہ چاند سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں. چاند سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں. سوتے سوتے وہ اٹھے، ان کے والد جناب یعقوب جاگ رہے تھے، انہوں نے کہا بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تفسیر میں ہے کہ باپ نے بیٹے سے کہا کہ خواب بہت اچھا ہے، مگر دیکھو بیٹا اس کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، پڑھنا وہ تمہارے دشمن ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب کی بات کا بھروسہ کیا ہے؟ میں خواب میں دیکھ لوں کہ میں ہندوستان کا بادشاہ ہو گیا ہوں اور سویرے اٹھ کے آرڈر دینے لگوں تو لوگ یہی کہیں گے کہ اچھے خاصے سوئے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، سو کے اٹھے ہیں تو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، پاگلوں کی سی باتیں کر رہے ہیں. خواب میں میں کچھ دیکھ لوں، خواب کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن کسی کا یہ خواب میں دیکھنا کہ چاند سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، ایسا ہے کہ سگے بھائی دشمن ہو جاتے ہیں. خواب میں دیکھنا اور ہے اور دنیا میں سب کے سامنے چاند سورت کا اطاعت کرنا اور ہے. اب جن کے اشارے پر سورج پلٹے, چاند دو ہو, ستارہ اترے, اگر دنیا ان کی دشمن ہو جائے تو تعجب کا کون سا مقام ہے؟ سوچنے کے قابل بات ہے. نظام گرام کہا بیٹا اس کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا ورنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. وہ تو انہوں نے نہیں بیان کیا مگر جناب وہ خواب لیکیج ہو گیا. وہ کیسے لیکیج ہو گیا وہ بھی سن لیجئے. تفسیر میں لکھا ہے, قرآن میں تو نہیں ہے مگر تفسیر میں, کہ یہ جو 12 یا 10 بھائی تھے ان کے, ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں, ان میں کی ایک بھائی کی بیوی جاگ رہی تھی. انہوں نے سن لیا, انہوں نے صبح اٹھ کے اپنے میاں سے کہہ دیا, ان کے میاں نے سویرے اٹھ کے سب سن کے سب بھائیوں سے کہہ دیا. اس طرح پیغمبر کا گھر تباہ ہوا. معلوم ہوا کہ سلف سے ہوتا آیا ہے کہ بعض عورتوں کی وجہ سے پیغمبروں کے گھر تباہ ہوتے آئے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد والا. وہ صاحب بے قرار ہو گئے اور غصے میں آ گئے اور بہت ہی آگ بگولا ہو گئے. کہنے لگے اب تو باپ کی محبت اس سے اور بڑھ جائے گی. اور ان سے باپ سے کہنے لگے, اب یہ واقعہ قرآن میں ہے کہ ہم گھومنے پھرنے جاتے ہیں, شکار پر جاتے ہیں, اس کو بھیجیے ہمارے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا نہ اٹھا لے جائے, میں اس کو نہیں بھیجوں گا. ان کا ہم 10-10 بھائی جس کی حفاظت کے لیے موجود ہوں, بڑے افسوس کی بات ہے اس کو بھیڑیا اگر اٹھا لے جائے, بھیڑیا کیسے اٹھا لے جائے گا. اللہ کی مرضی یوں ہی تھی, انہوں نے کہا اچھا لے جاؤ. یہ لوگ پلاننگ کے تحت ان کو لے گئے جنگل میں اور وہاں یہ ہوا کہ اس کو مت ڈالو. پھر یہ ہوا کہ ایک نے کہا نہیں مارنا ڈالو, اس کو کنویں میں ڈال دو. سب بھائیوں نے مل کے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کا کرتا اتروا لیا تھا, کرتے کو پھاڑا اور ایک جانور بکری وغیرہ دبا کر کے اس کا خون اس کرتے میں ملا اور وہاں سے روتے پیٹتے چلے آ رہے ہیں. یہ پورا قصہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں لکھا ہوا ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے جس کا چائے پڑھ رہے ہیں. عربی نہیں جانتے ہیں, ترجمہ دار قرآن دیکھیے, اس میں ترجمہ مل جائے گا. روتے پیٹتے چلے آ رہے ہیں کہ بابا اسے بھیڑیا کھا گیا اور ہم دو دھوپ رہے تھے, اس کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور وہاں بھیڑیا آ گیا اس کو لے گیا. اب ذرا سا ایک منٹ بھر یہاں توجہ کیجیے, یہ کون لوگ ہیں؟ کیا اس سے اچھا خاندان آپ سوچ سکتے ہیں؟ باپ نبی, دادا نبی, پردادا نبی, بھائی نبی. باپ نبی, دادا نبی, پردادا نبی, بھائی نبی. یوسف ان کے بھائی تھے وہ پیغمبر, یعقوب ان کے باپ تھے وہ پیغمبر, اسحاق ان کے دادا تھے وہ پیغمبر, ابراہیم ان کے پردادا تھے وہ پیغمبر. اس سے عمدہ, اس سے اچھا خاندان دماغ میں آ سکتا ہے کسی کا کہ پشتینی پیغمبروں کا خاندان ہے؟ باپ بھی ہو, دادا بھی ہو, پردادا بھی ہو, بھائی بھی, سب نبی. لیکن بھائیوں کا کیریکٹر کیا ہے؟ معلومہ اسلام بار بار یہ بتا رہا ہے کہ نبی کی قربت اہمیت نہیں رکھتی، اپنا کردار اہمیت رکھتا ہے. کہا ان کو کھا گیا بھیڑیا، کھا گیا یعقوب کو یقین نہیں آیا، وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ نبی یا وصی نبی کا گوشت درندوں پر حرام ہوتا ہے. وصی نبی کا گوشت جو ہے وہ درندوں پر حرام ہوتا ہے، اور اس کا یہ معاملہ جو ہے یہ بنی عباس کے دربار میں متوکل کے چل چکا ہے. جب ایک عورت نے آ کے کہا تھا کہ میں زینب بنت علی ہوں اور مجھے میرے نانا رسول اللہ نے دعا دی تھی کہ جب میری عمر 71 تک ہو جائے اور ضعیفی آ جائے تو پھر سے جوانی آ جائے، تو بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. یہ سلف سے رہا ہے رواج کہ جب بادشاہ سمجھ میں نہیں آتا اس کی کچھ تو اہل بیت کو بلاتا ہے، بزرگوں کے زمانے سے یہ ہوتا ہے. تو اس نے دسویں امام کو بلایا، دسویں امام کا زمانہ تھا، امام علی النقی علیہ السلام. اور اس نے کہا دیکھیے یہ خاتون کیا دعویٰ کر رہی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں زینب بنت علی ہوں رسول اللہ کی نوازی. فرمایا اچھا، اگر یہ دعویٰ ہے تو ابھی اس کی تصدیق ہوئی جاتی ہے، اس میں کون سی بات ہے، ابھی تصدیق ہوئی جاتی ہے. مطلب کیسے تصدیق ہوگی؟ کہا تو نے جو شیر بھیڑیے یہ سب پال رکھے ہیں اس میں ان کو چھوڑ دے، اگر یہ رسول کی نواسی علی کی بیٹی ہے تو جانور اس سے بولیں گے نہیں. ان کا ٹھیک ہے، کہا بی بی آئیے جائیے وہاں جا کے ذرا دکھائیے. وہ وہیں پہ معافی مانگنے لگی، رونے لگی کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی، میں وہ نہیں ہوں. بات یہاں پہ ختم ہو جاتی، مگر اہل بیت کی دشمنی تو اپنا گل کھلاتی ہے نا. وہیں ان کا کہ آپ کا بھی تو دعویٰ ہے کہ آپ ان کے وارث ہیں. کہاں ہے تو آپ جا کے دکھائیے. کیا چلو چلو، تو بادشاہ نے کہا نہیں 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 ابھی نہیں ابھی ابھی نہیں. بظاہر اس نے مخالفت کی لیکن اصل میں اس کا راز دوسرا تھا. وہاں پر تو اس نے کہہ دیا ابھی نہیں، اور اس کے بعد اس نے جو وہاں کا نگراں تھا جو ان کو گوشت ووشت وغیرہ دیتا تھا کھانے کے لیے، اس نے کہا 3 دن جانوروں کو بھوکا رکھ دو، کچھ نہ دو، 3 دن بھوکے رکھے. اب وہ شیر اور چیتے اور تمام جتنے تھے وہ بالکل غصے کے عالم میں برا حال ہوا جا رہا ہے ان کا مرے وہ مسیح پکار، وہاں مسیح بھی ہے. جب 3 دن گزر گئے تو کہا اب بھیجو، اور سارا دربار اوپر بیٹھ گیا. آج تک تاریخ میں وہ آثار موجود ہیں، جو لوگ سامرے جا چکے ہیں ان کو خیال ہوگا وہاں کے اوپر ایک پرانی عمارت ہے جس کو برکت السبا کہتے ہیں، وہاں اس کے جانور پلے رہتے ہیں، اوپر بیٹھ کے تماشا دیکھتا تھا، ارکان دولت کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھا اور تماشا دیکھنے لگا. اور امام سے کہا کہ اب آپ جائیے، امام تشریف لے گئے، صحرا کے درندے کھولے گئے، جو آیا اس نے اپنا منہ ملا پیروں پر، وہ ادب سے آ کے بیٹھ گئے سب امام کے سامنے. گویا وہ درندے زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ ہم درندے ضرور ہیں مگر ہم عظمت پہچانتے ہیں، وہ انسان درندوں سے بدتر ہے جو نہ پہچانے۔ اب اس کے بعد لوگ کہتے ہیں ہاں واقعہ ہے، آپ کے عقیدے کی بات ہے، اگر ایسا ہوا ہوتا تو وہ ایمان نہ لے آتا۔ میں کہوں گا یہ تو میں اس کے بہت پہلے پڑھ چکا ہوں، تین چار دن پہلے، کہ جناب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اور نمرود نمرود رہا، اگر واقعہ ہوا ہوتا تو ایمان نہ لے آتا۔ معلوم ہے جو دھوکے میں ہوتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، جو جان بوجھ کے بہکتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد و تاریخ کہہ دیا کہ بھیڑیے نے بھی آگے کہا جناب یعقوب سے کہ ہم نے نہیں کھایا، ہم ایسے نہیں۔ لیکن وہاں جس کنویں میں گرائے گئے تھے اس کنویں کا پانی خشک ہو گیا۔ ہوتے ہیں بعض کنویں ایسے کہ آدمی گرے تو پانی سوکھ جاتا۔ ادھر سے مصر کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے وہاں ڈول ڈالا پانی کے لیے۔ یہ اس کے اندر تھے، اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ اب جو انہوں نے کھینچا تو دیکھا ایک حسین خوبصورت لڑکا اس میں سے نکلا چلا رہا ہے۔ ان کا واہ، یہ تو بہت بڑی دولت مل گئی ہمیں۔ کتے میں وہاں ٹہلتے ہوئے ان کے بھائی بھی چلے گئے۔ کتنے بدنصیب تھے وہ بھائی جو یوسف جیسے نبی کو چند کھوٹے درہموں میں بیچ آئے۔ قرآن کہتا ہے کھوٹے درہموں بجا کے بیچ آئے۔ اور وہ قافلے والے ان کو مصر لے گئے، اور مصر میں اب وہ وقت بھی آیا کہ بازار میں یوسف بکے۔ شاید مذہب نے اسی لیے اس واقعے کو ریکارڈ بنا دیا اور قرآن پاک میں لکھ دیا کہ اگر اللہ کے بڑے لوگ بازاروں میں بک جائیں تو اس سے ان کی عظمت میں کمی نہیں پڑتی۔ بازار میں بکے اور عزیز مصر خریدار بن کے آیا، مصر کا بادشاہ۔ تو وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ کون سی دولت ہے۔ کہا کیا لوگ ہیں؟ کہا ہم ترازو میں اس کو بٹھاتے ہیں بچے کو، دوسری طرف آپ سونا رکھیے، سونے میں تول دے، ہمیں سے جتنا سونا ہو وہ لے لیں گے۔ بادشاہ نے کہا منظور، منظور ہے۔ سونے کا کی اینٹیں اور سونے سونا آنے لگا اور رکھا جانے لگا ترازو میں، اور کمسن یوسف بیٹھے ہیں اور پلہ جس میں بیٹھے ہیں وہ زمین سے لگا ہوا ہے۔ مصر کا پورا خزانہ خالی ہو گیا، یوسف کا پلہ نہیں ہلا۔ عزیز مصر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس کی ساری دولت خزانے سے نکل کے آ گئی اور ایک بچے کو خرید نہیں پایا۔ معلوم ہے یہ بچہ عام غلام نہیں ہے جس کا دل چاہے خرید لے۔ جب اس کو اپنے بے بداعتی اور مفلسی کا احساس ہو گیا اور یہ محسوس کر لیا اس نے کہ میں اس کو خرید نہیں سکتا، تو یوسف نے بلایا، کیا کہا؟ کہا سیریس ہو مجھے خریدنے میں؟ کہا ہاں۔ کہا لاؤ ایک پرچہ دو مجھے۔ اب اس زمانے میں جو بھی پرچے کی شکل ہوتی ہو، کاغذ ہوتا ہو یا درخت کی چھال ہوتی ہو یا جو بھی ہوتا ہو، لکڑی کا پتلا ٹکڑا ہوتا ہو، جو کچھ بھی ہوتا ہو، اس کو دیا گیا یوسف کو، یوسف نے اس کا کچھ لکھا کہ اس کو اس پلے میں رکھ دو جس میں سونا رکھا ہے، وہ ٹکڑا اس پلے میں رکھ دیا گیا، یوسف کا پلہ ہلکا ہو گیا، وہ پلہ بھاری ہو گیا۔ کہا یہ کیا ہوا؟ تفسیر کہتی ہے کہ یوسف نے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، نبی تھے نا، لہذا بتا دیا کہ سونے پر نہیں بکوں گا، اللہ کے نام پر بکوں گا، اللہ کے نام پر بکوں گا، سونے پر نہیں بکوں گا۔ اور یا پھر بھائی مصر کے بازار میں یہ بھی معاملہ ہو رہا ہو کہ بسم اللہ بغیر نقطے کے نہیں ہوتا، تو جب یوسف کے ساتھ بے کا نقطہ تلا، صلوات بھیج دیں محمد، تو یوسف کو خرید لیا عزیز مصر نے۔ اور اس کے بعد پھر تفصیلات قرآن مجید میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ بھی واقعات ہیں وہ سب، بہرحال ہوتے ہوتے وہ قید خانے میں رہے اور کہاں رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے خواب کی تعبیریں دیں، اور پھر عزیز مصر نے ان کو بلایا اور بلا کے اپنا معتمد بنایا، اور عزیز مصر کے مرنے کے بعد وہ مصر کی حکومت پر قابض ہوئے، اور جب مصر کی حکومت پر ان کا قبضہ ہو گیا تو ان کے بھائی بھوکے پیاسے پریشان حال ان سے غلہ لینے آئے، قرآن کہتا ہے وہ ان کو پہچان نہیں پائے، یوسف نے پہچان لیا، ان کو غلہ بھی دیا اور ان کے پیسے جو لائے تھے دے دیے تھے، انہوں نے پیسے اس کے وہ بھی واپس کروا دیے، اور کہا تمہارے کوئی اور بھائی بھی ہے؟ کہا ایک ہے، باپ اس کو اپنے سے الگ نہیں کرتے ہیں، کہ آپ کی اسے لانا تو اور غلہ دیں گے۔ وہ گئے انہوں نے باپ سے کہا کہ یہ تو ملا ہے ہمیں، مگر یہ وہ کہتے اس کو لاؤ تو اور غلہ دیں گے، ان کا اس کی طرح ان کو بھی نہ کھو دینا، کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ خیر ان کو لے کے آئے، وہ یوسف کے سگے چھوٹے بھائی تھے، ان کو پہچان لیا انہوں نے، ان کو بھی۔ اب ان کو روکنے کا مسئلہ تھا، اس زمانے کے دستور یہ تھا کہ جس کا سامان جس کے سامان میں نکلا ہے جو شے وہ اس کی ملکیت قرار پائے، سونے کا وہ پیالہ جس سے ناپ کے غلہ دیتے تھے ان کے سامان میں رکھوا دیا۔ ان کے بھائیوں سے پوچھا تمہاری کیا کیا دستور ہے؟ کہا جس کے سامان سے نکلا ہے اس کے بدلے وہ اس کو روک لے، بھائی کو روکنے کا یہی ایک ذریعہ تھا، سامان کی تلاشی لی گئی تو نکلا وہ بھائی کے سامان میں۔ کتنے ظالم تھے وہ بھائی، قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی کے سامان سے نکلا ہے، کہ لیں گے ہاں ایک دفعہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، پھر یوسف پر الزام لگایا، مگر یوسف اس کو بھی جھیل گئے، یوسف اس کو بھی جھیل گئے۔ یہ روتے پیٹتے باپ کے پاس گئے، اور ادھر انہوں نے پھر آدمی بھیجے باپ کے پاس، اور پیرہان بھیجا، اور وہ رویا کرتے تھے، قرآن میں ہے کہ واہ صفا علی یوسف وبیضت عیناہ من الحزن، ہائے میرا یوسف، اور ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی تھیں، گریہ کرتے کرتے نابینا ہو گئے تھے۔ اور قرآن میں ہے کہ لڑکے کہا کرتے تھے کہ یہ تو اپنی اسی پرانی گمراہی پہ ہیں، نبی باپ کو بیٹے گمراہ کہتے تھے، کون بیٹے؟ جن پر نبی کے قتل کا الزام تھا، معلوم ہوا کہ قاتل ہمیشہ رونے والوں کو گمراہ کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ جن پہ الزام قتل ہوتا ہے وہ رونے والوں کو گمراہ کہتے ہیں، اور پیرانے یوسف کی خوشبو آئی اور یعقوب نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا. بہرحال اس کے بعد سب معاملات طے ہوئے، اور چونکہ یوسف نبی تھے لہذا جس طرح رسول نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، ویسے جناب یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اور اب جب دربار میں پہنچے ہیں تو باپ، 11 بھائی اور ماں زندہ نہیں تھی، تاریخ کہتی ہے وہ خالہ تھی جنہوں نے پالا تھا، ان لوگوں نے وہاں کے دستور کے مطابق سجدہ کیا. تو انہوں نے کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اسلام میں جو سجدے ہو رہے ہیں اس کا قرآن کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے؟ آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، یوسف کو ان کے بھائی سجدہ کر رہے ہیں، اور قرآن یہ نہیں کہتا کہ سجدہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے ہے؟ کچھ عجیب و غریب چکر ہے، ہماری تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ ہم تو اگر کسی کی ڈیڑھی کے اوپر بوسہ دیتے ہیں تو لوگ کہتے تھے کہ سجدہ کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. حالانکہ ہم سجدہ نہیں کرتے، بوسہ دیتے ہیں، لیکن ذرا سی شکل مل جاتی ہے تو الزام لگ جاتا ہے سجدہ کرنے کا. اور جہاں لفظ سجدہ خود استعمال ہو رہا ہے وہاں پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، صلوات بھیج دیں محمد. یہ قصہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ اس طریقے سے یہ خاندان شام سے مصر منتقل ہوا. جناب اسحاق کا ایک نام، یعقوب کا ایک نام، جناب یعقوب کا ایک نام اسرائیل بھی تھا. جناب یعقوب کا ایک نام اسرائیل بھی تھا. ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی. بنی اسرائیل کو اللہ نے مصر میں حکومت دی. یوسف مصر کے حکمران قرار پائے. اس کے بعد یہ حکومت بنی اسرائیل کی نسل میں رہی، سمجھے آپ؟ بنی اسرائیل کی نسل میں یہ حکومت رہی، لیکن حکومت کا مزاج یہ ہے کہ جم کے کسی کے پاس رہتی نہیں ہے. جب دولت مندی کی عادت پڑ جاتی ہے اور عیش و عشرت کا مزہ مل جاتا ہے اور ظلم و ستم کا چسکا لگ جاتا ہے تو حکومتیں ظلم کرنے لگتی ہیں، اور جب ظلم شروع ہو جاتا ہے تو اللہ ظالم کا طبقہ الٹ دیتا ہے. یہ دستور کائنات ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے اچھے لوگ جب ختم ہو گئے اور خراب لوگ اس کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو گئے اور ان کی حکومت ظلم و جور اور ناانصافی کا نمونہ بن گئی، تو اللہ نے ان کی حکومت ختم کر دی. اور ان کے اوپر ایک قبطی خاندان، یہ دوسری فیملی تھی، وہ حکمران ہو گئی، جس خاندان پہ فرعون ہوتے تھے. فرعون بھی پراپر ناؤن نہیں ہے، فرعون بھی ایک ٹائٹل ہے. مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، نام اس کا کچھ اور ہوتا تھا، فرعون اس کا خطاب تھا. جیسے شہنشاہ ویسے فرعون. یہ فرعون جو موسیٰ کے زمانے میں تھا اس کا نام تھا رامسس سیکنڈ. اس کے پہلے بھی ایک رامسس گزرا تھا، یہ دوسرا والا رامسس تھا، رامسس سیکنڈ تھا، یہ جو حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون تھا. اب مصر میں قبطی خاندان بادشاہ ہو گیا اور بنی اسرائیل غلام ہو گیا. ایک مدت تک انہوں نے غلامی میں بسر کی. پھر اللہ کو ان کے اوپر رحم آیا اور اللہ نے انہی بنی اسرائیل میں ایک نبی کو پیدا کیا جس کا نام جناب موسیٰ تھا. فرعون کو اس کے نجومیوں نے، کاہنوں نے، جو آسٹرولوجسٹ تھے اس کے، انہوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہو گیا جو تیری خدائی کو قبول کر دے گا، کچھ نہیں رہے گا تیرے پاس، مٹا دے گا تجھے. اس نے عورتیں لگائیں جو بنی اسرائیل کے گھروں میں جاتی تھیں اور نگرانی کرتی تھیں کہ کس کے ولادت ہونے والی ہے. اگر لڑکی کی ولادت ہوتی تھی تو اس کو رہنے دیتی، اس سے نہیں بولتی تھی، اور اگر لڑکے کی ولادت ہوتی تھی تو سرکاری آدمی جا کے اس لڑکے کا گلا کاٹ دیتے. چنانچہ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یقتلون ابناکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. ایسے عالم میں حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی، لیکن اس طرح کے آنے والی عورتوں کو کوئی اندازہ ہی نہ ہوا کہ موسیٰ کی والدہ کے یہاں ولادت ہونے والی. اور اس کے بعد سے قرآن مجید نے پورے تفصیلات بتائے ہیں. موسیٰ کی ماں پر وحی ہوئی، قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا نہ إِلَى أُمِّ مُوسَى، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ ان کو ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے موسیٰ کی ماں نہ نبی تھیں، نہ امام تھیں، نہ معصومہ تھیں، وحی کیسے ہوئی؟ معلوم ہے وحی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نبی پر وحی ہو، امام پر وحی ہو، معصوم پر وحی ہو. اللہ جس سے چاہے اپنا میسج دے سکتا ہے. تو اگر ولادت سے پہلے موسیٰ کی ماں اس قابل ہیں کہ اللہ ان پر وحی بھیجے، تو کیا علی کی ماں پر وحی نہیں ہو سکتی کہ کعبے جاؤ صلوات بھیج دیں محمد؟ معاملہ جو ہے وہ صلوات کے نعرے تو خیر مومنین لگاتے ہیں، لگانا چاہیے انہیں، اس لیے کہ خوشی کی بات ہے اور جوش عقیدت میں لگتے ہیں، مگر غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب کسی بیوی کے یہاں ولادت کے دن پورے ہوں اور وہ کہیں ہو، مسجد میں ہو، امام باڑے میں ہو، کسی جگہ شادی میں ہو، بیاہ میں ہو، مہمانی میں ہو، اور اس کو احساس ہو تکلیف کا، تو جہاں ہوتی ہے اپنے گھر کو لٹ کے آتی ہے. گھر میں تکلیف کا احساس ہو تو مسجد میں تھوڑی جاتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کی دنیا میں، پہلے کے زمانے میں ولادتیں گھروں میں ہوتی تھیں. جب سے میڈیکل فیسلٹیز بڑھ گئیں، جب سے ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، تو یہ ضرور ہے کہ جس ہاسپٹل کا کارڈ بنا ہوتا ہے، پرچہ بنا ہوتا ہے، اگر تکلیف پیدا ہوتی ہے تو وہاں پہنچ جاتی ہے. تو میرا تو یہی عقیدہ ہے کہ وہی کا اشارہ لایا، اس لیے کہ اگر آپ کہیے کہ دعا مانگنے آئی تھیں اور دعا مانگ کے چلی جاتی ہیں، تو وہ بات بھی میرے لفظ سے اترتی نہیں ہے. اس لیے کہ دعا جو ہے ہمیشہ عبادت خانے کے دروازے پر مانگی جاتی ہے، عبادت خانے کے پیچھے جا کے نہیں مانگی جاتی. دنیا میں جس مذہب کا آدمی اپنے عبادت خانے پر دعا مانگنے جاتا ہے عبادت خانے کے گیٹ پر دعا مانگتا ہے. وہ یہاں مسجد میں دعا مانگنے آئے گا وہاں جا کے دعا مانگے گا گیٹ پر، یہ سب پیچھے آن کے تھوڑی مانگے گا. بنت اسد کا پشتے کعبہ پر جانا درے کعبہ پر آنے سے پہلے اس بات کی دلیل ہے کہ وہی کا اشارہ جہاں لایا وہاں گئی. خیر بہرحال قرآن نے کہا وہ ہے نا موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وہی کی. اور جناب موسیٰ پیدا ہوئے اور انہوں نے صندوق میں رکھ کے ان کو دریا کے حوالے کر دیا اور صندوق دریا میں بہتا ہوا چلا. ماں تو کلیجے اور پتھر رکھ کے ہٹ آئی، مگر جناب موسیٰ کی بہن تھی سبھی بڑی، جن کا نام کلثوم تھا، وہ دریا کنارے کنارے چلی. ادھر بھائی کا صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے اور ادھر بہن اس کو دیکھتی بھی جا رہی ہے کہ میرا بھائی اس کے اندر آرام سے ہے، خیریت سے ہے. یہاں تک کہ ایک اسٹیج وہ آئی کہ فرعون کا محل دریا سے ملا ہوا بنا تھا، اب جانے کا راستہ نہیں تھا آگے، تو محل کی دیوار سے لگ کے جھانک کے دیکھنے لگی. ابھی صندوق نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا کہ جگہ دو تین آدمی محل سے دریا میں کودے اور صندوق کو پکڑ کے گھسیٹ کے محل کے اندر لے گئے. بہن کی صورت سے بچتی بچاتی محل کے دروازے تک گئی. ہوتی ہوگی اس زمانے میں بھی سیکورٹی وغیرہ، مگر آج کا جیسا زمانہ نہیں ہوگا. ایک بیچاری کمزور لڑکی، اس کو کسی نے نہیں روکا کہ ترکیب سے محل کے اندر چلی گئی. اور جب چلی گئی محل کے اندر تو وہاں جا کے یہ منظر دیکھا کہ آسیہ گود میں لیے ہیں اور کہہ رہی ہیں میں تو اس کو پال لوں گی، یہ تو مجھے اللہ نے دیا ہے. اور مگر ایک پریشانی یہ ہے کہ بچہ کسی دودھ پلانے والی عورت کی طرح متوجہ نہیں اور رو رہا ہے، بھوکا ہے. اب شاہی محل میں یہ پریشانی ہے کہ اگر اس نے غذا نہ لی تو یہ بھوکا مر جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا. عورتیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں مگر وہ مڑ کے دیکھتے نہیں کسی کی طرف. یہ تو ہمیں بعد میں قرآن نے بتایا کہ وہ کیوں نہیں دیکھ رہے تھے. قرآن نے ہمیں بتایا کہ حرمنا علی اہل مراضیا، ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا. ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا، اس لیے موسیٰ متوجہ نہیں تھے. معلوم ایک دن کے موسیٰ میں اتنی ہوشیاری ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، ان کو معلوم ہے یہ بات. معلوم نبی جو ہوتا ہے وہ کمسنی اور جوانی میں فرق نہیں کرتا ہے، ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے. اور اس وقت قرآن کہتا ہے، پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کی بہن نے کہ ایک کو میں بھی جانتی ہوں، کہ یہ بلا لاؤں شاید اس کا دودھ پی لے. یہ نہیں کہا کہ میری ماں ہے یا اس کی ماں ہے یا کیا ہے کیا ہے، یہ کچھ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ ایک کو میں بھی جانتی ہوں کہ یہ بلا لاؤں. تو یہ مالدار طبقہ جو ہوتا ہے اپنی غرض پر بڑا بااخلاق ہوتا ہے اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے. ہم نے کہا ہاں بٹیا جاؤ جلدی جاؤ دوڑ کے جاؤ بلا لاؤ. خیر صاحب وہ دوڑی بھی اپنے گھر آئی، ماں سے واقعہ بیان کیا، کہا میں یہ کہہ کے آئی ہوں چلیے ماں کو لیے ہوئے آئیں، اور جیسے ہی عیسیٰ آغوش جناب موسیٰ آغوش مادر میں پہنچے ویسے انہوں نے شیرنو شرمانا شروع کر دیا، اور قرآن نے یہ کہہ کہ چیپٹر کلوز کر دیا کہ اس طرح ہم نے ماں کو بیٹے سے ملا دیا. اب تاریخ لکھتی ہے کہ 60,000 بچے بنی اسرائیل کے مارے گئے تھے، 60,000. اس شبہ میں کہ کہیں یہ موسیٰ نہ ہو، معبود تیرا جلال کیا ہوا، تیرا غضب کیا ہوا، 60,000 بے گناہ معصوم بچے مار دیے گئے اور قاتلوں پر عذاب نہیں آیا. ممکن ہے جواب آئے کہ میں معصوم کی جان کی قیمت بتا رہا ہوں، کہ جان معصوم کی قیمت سمجھو کیا ہے، جب موسیٰ اتنے قیمتی ہیں تو آل محمد کتنے قیمتی ہوں گے. اور عزیزان گرامی، مصر کے محل میں موسیٰ پلے، یہ فرعون کی خدائی پر ایک تماشا تھا پروردگار کا، کہ تو اگر چاہتا ہے کہ یہ نہ پلیں اور نہ پیدا ہوں تو کسی دور افتادہ جنگل میں ہم نہیں پیدا کریں گے کہ وہ وہاں سے جوان ہو کے آئیں اور تیری خدائی کو ختم کر دیں، تیرے ہی کیپٹل میں پیدا ہوں گے، تیرے محل میں پلیں گے، پیسے تیرے خرچ ہوں گے، خادم تیرے ہوں گے، اطاعت گزار تیرے ہوں گے، انتظامات تیرے ہوں گے، اور سب کچھ تیرا ہوگا، محل تیرا ہوگا، پلے گا میرا موسیٰ. معلوم ہوا کہ مزاج مشیت یہ ہے کہ اگر خدا والے کو کوئی مٹانا چاہتا ہے تو اللہ اس کو باقی رکھتا ہے. اب جب دنیا کے بادشاہ فرعون صفت علی کو مٹانے کے لیے اٹھے تو ان کا کتابیں تمہاری ہوں، راوی تمہارے ہوں، مورخ تمہارے ہوں، محدث تمہارے ہوں، اور تمہاری کتابوں میں فضائل علی یوں رہ جائیں جیسے قصر فرعون میں موسیٰ رہ گئے. صلوات بھیج دیں محمد. طریقے سے موسیٰ پلے ہیں. اور عزیزان گرامی، قرآن مجید میں جن عظیم عورتوں کا تذکرہ ہے اور جن کا خاص طور سے نام لیا جاتا ہے، ان میں جناب موسیٰ کی بہن بھی ہیں. وہ چار بیویاں جناب سارا، جناب کلثوم اس میں ہیں، جناب موسیٰ، جناب مریم، جناب کلثوم بھی اسی میں شامل ہیں، جناب آسیہ. اب یہاں صرف رول اتنا ہے کہ تھوڑی دیر بھائی کے اس صندوق کے ساتھ چلی ہیں جس میں بھائی تھا، تو اگر بہن چند قدم بھائی کے صندوق کے ساتھ دریا کنارے چلی تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تاریخ کی عظیم عورتوں میں اس کا نام آ گیا. تو اگر کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ مدینے سے کربلا تک اور پھر بھائی کے سر کے ساتھ کربلا سے شام تک گئی ہو اور بھائی کے مشن کی تبلیغ کرتی ہوئی گئی ہو اور بھائی کے مقصد کو دنیا تک پہنچاتی بھی گئی ہو، تو سوچیے اللہ کی سرکار میں اس بہن کی کیا عظمت ہوگی اور اس بہن کا کیا وقار ہوگا. اس اسلام کی تاریخ میں ماں بیٹے کا رشتہ بھی بے مثال نظر آتا ہے کہیں کہیں، بہن بھائی کا رشتہ بھی نظر آتا ہے، زوج و شوہر کا رشتہ بھی نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں بہنیں گزری ہیں، مگر قربان جائیے حسین کی بہن کے، جنہوں نے اپنے بھائی کے مشن کو زندہ کیا، مصیبتیں جھیلیں، تکلیفیں اٹھائیں، غم برداشت کیے، لیکن بھائی کے مقصد کو آسمان تک پہنچا کے دم دیا۔ عزیزوں، یہ ساتویں رات آ گئی، حسین تین راتوں کے اور مہمان ہیں، اور اس کے بعد ہمارا مہمان ہم سے رخصت ہو جائے گا، پھر جو زندہ رہے گا سال بھر کے بعد حسین کی عزاداری میں شریک ہوگا، جو نہیں رہے گا اللہ اس کو جوار حسین میں جگہ دے۔ لیکن آج کی رات آخری رات ہے، کل سے قیام حسینی میں التش کی سزائیں بلند، ساتویں سے پانی بند ہو گیا، پانی کی تکلیف تو شروع سے تھی، ساتویں سے قیام حسینی میں قحط آب تھا، بچے پیاسے بچے زمین پہ گر کے تڑپتے تھے، بے حیا دشمن بڑے بڑے پیالوں میں پانی بھر کے سورج کے رخ کے اوپر ان کو لا کے آہستہ آہستہ زمین پہ گراتا تھا تاکہ پانی دھوپ کی روشنی میں چمکے، اور کہتے تھے کہ حسین یہ پانی تم پر کھول دیں اگر بیعت یزید کر لو، استغفر اللہ، بیعت یزید کیا کرتے حسین یا حسین کے ساتھی، سوچئے بھی نہ کہیں، دماغ میں تصور بھی نہ آئے دور دور۔ لیکن عزیزان گرامی، بچے تو بچے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے، مذہب بدل دوں اگر آپ کسی کی زبانی یہ بتا دیجئے، کسی نے کہا مولا ہم بیعت کر لیں تو کیا ہمیں پانی مل جائے گا، مولانا حسین کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے وہ بھی مقصد حسینی سے اتنا ہم آہنگ تھے کہ پیاسے تڑپ کے مر جائیں گے مگر پانی کا سوال نہ کریں۔ آج ساتویں رات ہے، اور ساتویں رات کی اور ساتویں تاریخ کی یہ خصوصیت ہے کہ آج کی تاریخ میں، آج کی رات سے لے کے کل دن بھر تک، ہم ایک بیوہ بیوی بی کو اس کے یتیم بیٹے کا پرسہ دیتے ہیں۔ آوازیں بلند ہیں آپ کی، عزیزان محترم، اور طلب بات یہ ہے کہ بیوہ عورت کی زندگی میں اس کا بیٹا اس کا آخری سہارا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے شوہر کے بعد اس کی زندگی اجڑ جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے۔ زندگی میں بہار کی امید یہی ہوتی ہے کہ بیٹا جوان ہوگا، اس کا گھر آباد ہوگا، اس کے بچے ہوں گے، اس کا خاندان ہوگا، اور وہ ہماری زندگی کی آبادی کا بھی سبب بنے گا۔ آپ سوچئے، وہ ماں جس کی امیدوں کا پانی پھر گیا، جس کی حسرتیں قربان ہو گئیں، جس کا 13 برس کا نونہال کربلا کے میدان میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، روایت بتاتی ہے قاسم نے اجازت طلب کی، حسین اجازت نہیں دے رہے تھے، محزون و مغموم خیمے میں آ کے بیٹھے، جب باپ دنیا سے جا رہے تھے تو قاسم 3 سال کے تھے، باپ نے بازو پر تعویذ باندھا تھا، یہ کہہ کے باندھا تھا کہ جب کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہونا کہ کوئی حل سمجھ میں نہ آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ چچا نے بھتیجے کو اتنے پیار سے پالا کہ بھتیجے کو کبھی زندگی کی سختیوں کا احساس ہی نہ ہوا۔ اب کربلا میں یہ مصیبت آئی کہ ہر ایک مقتل کو جا رہا ہے، قاسم کو اجازت نہیں ملتی، باپ یاد آئے، باپ کا بازو پر باندھا ہوا تعویذ یاد آیا، تعویذ کو کھولا تو وہ خط تھا، باپ کا خط بیٹے کے نام، اور اس میں لکھا تھا کہ میرے بیٹے قاسم، جب میرا بھائی حسین مصیبت میں گرفتار ہو تو اپنی جان دے دینا، اپنی قربانی پیش کر دینا۔ روایت بتاتی ہے خوشی خوشی وہ خط لیے ہوئے چچا کی خدمت میں آئے، عالم غربت و مسافرت میں حسین نے حسن کی تحریر دیکھی، بھائی کا خط پہچانا، بھائی یاد آئے، بھتیجے کی صورت دیکھی۔ روایت بتاتی ہے کسی شہید کو رخصت کرتے وقت حسین اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت، جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے ہیں اتنا کسی کو رخصت کرتے وقت نہیں روئے۔ سہارا دے کے گھوڑے پر سوار کیا اور جب قاسم جانے لگے تو غریبان چاک کر دیا، میں کہوں گا اے میرے مولا غلاموں کی جانے نثار، یہ غریبان کیوں چاک کر دیا؟ کہا تاکہ اپنے دادا کے سامنے فریادیوں کی شکل میں جائے، یہ 13 سال کا بچہ میدان جہاد۔ اور عزیزان گرامی، قاسم نے قیامت کا جہاد کیا، تاریخ لکھتی ہے کہ تلوار چلاتے جاتے تھے، اور رجس تاریخ کے اندر محفوظ ہیں جو قاسم پڑھ رہے تھے، کیا تم مجھے نہیں جانتے، میں قاسم ہوں، حسن کا بیٹا، علی کا پوتا، تلوار چلاتا رہوں گا اور اپنے چچا سے دشمنوں کو دفاع کرتا رہوں گا، کھڑے کھڑے ارزق شامی کے 4 لڑکوں کو مارا، ارزق شامی کو مارا، فوج کے بادل میں ٹوٹ پڑے۔ حمید کہتا ہے کہ ایک شخص نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ غلط لڑ رہے ہیں، یہ لڑکا سب کو مار ڈالے گا، کہا کہ اتنے اس کی جان کو ہیں، تجھے کیا پریشانی ہے؟ کہا نہیں، یہ سامنے سے آگے لڑ رہے ہیں، یہ سب مارے جائیں گے، یہ بنی ہاشم ہیں، ان کے سامنے سے نہیں لڑا جاتا، ان کو دھوکے سے مارا جاتا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ زہر میں بجھا ہوا نائزہ لے کے حضرت قاسم کے پیچھے پیچھے بزدلوں کی طرح دبے پاؤں چلتا رہا، اور ایک منزل پر جب قاسم پر حملہ کیا، گھوڑے سے نیچے گرے، آواز دی، یا اماں اے چچا میری خبر لیجئے، اے چچا میری خبر لیجئے، حسین لاشے پائے، منہ پہ منہ رکھ دیا، بیٹا تیرا چچا آ گیا، مگر تیری کوئی مدد نہیں۔